آگے چلتے ہیں آج رکوع نمبر 9 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل من یرزقکم من السماء والارض. آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے, یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے. ان کو استعمال کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کس کو اختیار ہے میری ان آنکھوں پہ, کس کو دیکھنے دے یا دیکھنے سے روک لے. اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے. ضرور وہ یہی کہیں گے اللہ. تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے. سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے, پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے, پھر کہاں پھرے جاتے ہو. اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے. آپ یوں کہیے کہ کیا تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا, پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو. آپ کہیے کہ تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے. تو پھر کیا وہ شخص جو حق کا راستہ بتاتا ہو وہ اتباع کے زیادہ لائق ہے, یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجھے. بس تم کو کیا ہو گیا ہے, تم کیسے فیصلے کرتے ہو. اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں. یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے. اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے پاس سے گھڑ لیا گیا ہو, بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہیں, اور کتاب کی تفصیل بیان کرنے والا ہے. اس میں کوئی بات شکی نہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. ام یقولون افتراح, کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے. آپ کہہ دیجئے تو پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت لاؤ, اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو. بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علم میں نہیں لائے, اور ان کو اس کا آخری نتیجہ نہیں ملا ابھی تک. جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. اور ان میں بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے, اور بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے. آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے. رکوع نمبر 9, اس کا عنوان کیا ہے, ان سے پوچھئے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے مشرکین مکہ سے کچھ سوالات پوچھوائے, جو اصل میں ان کی توحید کی دعوت دینے کا ایک انداز ہے. اور اس کے بعد پھر 9 خوبیاں اللہ تعالیٰ کی بتائی گئیں اس رکوع میں, کہ جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اس بات کا لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. آسمان و زمین سے رزق دینا, سمات اور بسات پر اس کا قابو ہونا. میں جب اس آیت کو پڑھ رہی تھی تو مجھے خوف آ رہا تھا کہ جب ہم ان آنکھوں کو اور ان کانوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ابھی یہ آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیں. ایک سیکنڈ لگتا ہے, آپ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک دم آپ کا کمپیوٹر بند ہو جاتا ہے, ایک سیکنڈ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو اس سے بھی کتنا ہی کم وقت درکار ہے ہماری آنکھوں کو دیکھنے رہنے سے روکنے پہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ اس دنیا کے نظام کی کا تدبر کر رہا ہے, یعنی اس کو تدبیر کر رہا ہے, اس کی حقیقی مالک وہی ہے. اس کو چھوڑو گے تو گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تخلیق کی ابتدا میں کرتا ہوں, حق کی طرف رہنمائی کرتا ہوں, اور جو حق کی طرف بلائے پھر کیا وہی حقدار نہیں اس سے اس کا کہ تم اس کی طرف چلو. اس کے بعد والے حصے میں قرآن پاک کے بارے میں مشرکین کے کچھ رد عمل تھے. कुछ तबसरा है कि जो वो ये बातें करते हैं उनकी ये बातें क्यों हैं कि असल में हक इनके दिलों पे आया नहीं। हकीकत यह है कि जिस बंदे को इस कुरान की समझ आने लगती है फिर ये कुरान उसको दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारा हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें तकज़ीब करने वाला नहीं मानने वाला बना दे। रुकू नंबर 10। वइन कज़्ज़बूका फ़क़ुल ली अमली वलकुम अमलुकुम। और अगर आपको झुटलाते रहें तो ये कह दीजिए कि मेरे लिए मेरा अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, तुम मेरे अमल से बरी हो और मैं तुम्हारे अमल से बरी हूँ। और इनमें से बास ऐसे हैं जो आपकी तरफ कान लगाए बैठे हैं, क्या आप बहरों को सुनाते हैं गो इनको कुछ समझ भी ना आ रहा हो। और इनमें से बास ऐसे हैं कि आपको देख रहे हैं, क्या फिर आप अंधों को रास्ता दिखलाना चाहेंगे गो इनको बसीरत ना भी हो। ये यकीनी बात है कि अल्लाह लोगों पर कुछ जुल्म नहीं करता लेकिन लोग खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ। اور ان کو وہ دن یاد دلائیے، ساتھ ساتھ ہم بھی کر لیتے ہیں یاد، جس دن اللہ ان کو اپنے سامنے جمع کرے گا تو ان کو ایسا محسوس ہوگا گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی ہی رہے ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں، یعنی ابھی صرف اس دنیا میں جان پہچان ہوئی تھی کہ واپس بلا لیا گیا۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے، اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں تو بھی ان کو آنا ہماری ہی طرف ہے، پھر اللہ ان کے سب کاموں پر گواہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا یہ رسول آ چکتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، آپ فرما دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو، ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں، کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تمہارے ہی کیے کا بدلہ مل گیا۔ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے ہاں قسم ہے میرے رب کی وہ واقعی سچ ہے، تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ رکوع نمبر 10، اس کا عنوان ہے یہ جھٹلانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ نے ان کو کیا کہنا ہے، 8 باتیں ہیں شعور کو بیدار کرنے والی، ہم سب کو بھی فائدہ دیں گی، کیونکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ قرآن کے حکموں کو سننے کے باوجود بھی جھٹلا دیتے ہیں، مانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو 8 تنبیہات ہیں ان کے لیے اس رکوع میں۔ نمبر 1، ان کو کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے، تمہارا تمہارے لیے، یعنی پھر شاید اس سے ان کے اندر یہ چیز آ جائے کہ جو بتا رہا ہے اس کا فائدہ نہیں، میرا فائدہ ہے اس میں۔ دوسری بات، میں تمہاری ذمہ داری سے بری ہوں اور تم میری ذمہ داری سے بری ہو۔ پھر جو سننا نہ چاہیں آپ ان کو سنوا نہیں سکتے، جو دیکھنا نہ چاہے اندھا بن کے جیے اس کو آپ راستہ نہیں دکھا سکتے۔ قیامت کے دن دنیا بھر کے یہ ہنگامے اور رونقیں ان کو ایسے لگیں گی جیسے ایک گھڑی دنیا میں رہے اور ابھی صرف جان پہچان ہوئی تھی، ابھی دل لگتا ہے دنیا میں تو جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ پھر قیامت کے دن ان کو یقین آئے گا کہ چھٹلانے والے آج نقصان میں رہے. ان کو اس چھٹلانے کی سزا یا تو آپ کی زندگی میں مل جائے گی یا آپ کے بعد. اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. جب رسول آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کے لوگوں کے ناطے سے ہمارے سامنے یہ باتیں رکھیں. پھر آخر میں ان کے کچھ مطالبے تھے. یقین نہیں آتا نا لوگوں کو کہ یہ سب باتیں ہوں گی, تو پھر بیکار قسم کے مطالبے کرتے تھے. اچھا بتا دو کہ یہ کیسے ہوگا, اچھا یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سارے رکوع میں اصل میں جھٹلانے والوں کو تنبیہ کی ہے. ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے اس میں, کہ ہم نے اللہ کی بات کو سن کے جھٹلانا نہیں. نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو جاننا ہے. قیامت کے دن کوئی ہمارے گناہوں کی ذمہ داری نہ لے گا, اور دیکھتے بوجھتے حق سے آنکھیں بند نہیں کرنی. رکوع نمبر 12 دیکھتے ہیں, نہیں رکوع نمبر 11. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, آیت نمبر 54 سے شروع ہو رہا ہے جی. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ, اور اگر ہر جان جس نے ظلم یعنی شرک کیا ہے اس کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے, تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے, اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو چھپا کر رکھیں گے, اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا. یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملک ہیں. یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, لیکن بہت سے لوگ علم نہیں رکھتے. ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون, وہی جان ڈالتا ہے, وہی جان نکالتا ہے, اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے, اور دلوں میں جو روک ہیں ان کے لیے شفا ہے, اور رہنمائی کرنے والی ہے, اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون, آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے, اور وہ اس سے بہت بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں. آپ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ, اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا ہے پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا. آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کے بارے میں کیا گمان ہے. واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے, لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یہ تھا رکوع نمبر 11. اس کا عنوان کیا ہے؟ قرآن بہترین جمع پونجی. اس رکوع میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن میدان حشر کا معاملہ ہمارے سامنے رکھا, کہ اس دن وہ لوگ جو دنیا میں ساری زندگی ظلم بھی کرتے رہے وہ ساری چیزیں دے کر عذاب سے بچنا چاہیں گے, پھر عذاب کو دیکھ کر دل میں پچھتائیں گے, لیکن اس دن لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلے ہوں گے. آسمان و زمین کا سب کچھ اللہ کا ہے, اللہ کے وعدے سچے ہیں, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے, اور وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. اور اس کے بعد والے حصے میں قرآن پاک کی شان میں دو خوبصورت آیات. قرآن پاک کے لیے جو باتیں کہی گئیں اس کو نوٹ کیجئے, 7 پوائنٹ ہیں اس میں. نمبر 1, یہ رب کی طرف سے نصیحت ہے. اس کو اس نظر سے پڑھنا ہے کہ یہ رب کی طرف سے ایک ایڈوائس ہے مجھے, نمبر دو دلوں کے امراض کی شفا ہے، بغض، کینے، حسد، رقابتیں، دنیا داریاں، نفرتیں، ان سب کا علاج ہے اس میں. جو قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے. لوگوں کو اس پر خوشی منانی چاہیے. کیا واقعی کیا ہم قرآن کو ایسا سمجھتے ہیں؟ اور آخر میں، قرآن دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں. یہی ہیں دو آیتیں جو آپ کا تھیم ہے. اگر آپ ہر روز اپنا پیپر دیکھتے ہوں گے تو ہمارے نور القرآن کی جو ویب سائٹ پہ اور اس کے مین پیج پہ ہمیشہ یہی آیتیں لکھی ہوتی ہیں. اور جب ہم نے اس کورس کا آغاز کیا تھا اور یہ سب کچھ، تو بہت سوچا اور پھر یہی آیت لگی کہ جو ہماری اس تڑپ کو ظاہر کر سکے کہ جو ہمارے دل میں ہے، کہ اس کتاب کو لوگوں کے لیے ایک نصیحت بنا کے پیش کرنا ہے، دکھی انسانیت کو دوا دینی ہے اس کے ذریعے، بیماریوں کا علاج کرنا ہے، ہدایت کے راستے کھولنے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کا امیدوار بنانا ہے. اور جنہوں نے اس کو جمع کر لیا ان سے پوچھئے یہ قرآن کتنی پیاری چیز ہے. اپنے لیے ایکٹیویٹی لکھی اس آیت پہ، گھر جا کے آپ سب نے، یعنی اس کلاس کے بعد، اپنی جمع شدہ چیزوں کی ایک لسٹ بنانی ہے. یہاں تھوڑی اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں بے شک، لسٹ بنانی ہے کیا کیا ہے ہمارے پاس. کبھی شاید کسی موقع پہ آپ نے بنائی ہو، کسی کی جہیز کی لسٹ بنی پڑی ہوگی، گھر کی لسٹ، اس کو جمع کر کے لکھیں. پھر ایک ایک چیز کا تقابل کرنا ہے آپ نے اس قرآن کی نعمت سے. پھر پوچھئے، مثلا مثال دے دیتی ہوں، بڑی بڑی بات سوچنے کا انداز، بس آپ چلیں بڑی چیزوں سے شروع کر لیں، گاڑی لکھیے ایک طرف، گاڑی نعمت ہے نا اللہ کی، الحمدللہ یہ رحمتیں بھی ہیں اور نعمتیں بھی ہیں. دوسری طرف لکھیے قرآن کی یہ کلاس، اور اپنے دل سے پوچھئے، جواب آپ کا دل دے گا، کیا بڑی نعمت ہے. گاڑی تو ایک، یہ نہیں تو کوئی اور، وہ نہیں تو کوئی اور، گاڑی نہیں تو کچھ اور، وین نہیں تو کچھ، نہیں تو کچھ، لیکن اگر یہ قرآن نہ میری زندگی میں آتا تو کیا بنتا. میں تو اس آیت پہ سوچ ہی نہیں سکتی، میرا دل بند ہونے لگتا ہے. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ، اگر میں اپنی زندگی سے اس قرآن کو نکال دوں تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں ناکام ترین اور محروم ترین انسان ہوں اگر یہ قرآن میری زندگی میں نہ آتا. اس کا سننا، اس کا سنانا، اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ خوف آتا رہتا ہے. شاید آپ لوگوں کے دل میں کبھی ایسا ہو کہ آپ کلاس کے لیے جائیں اور آپ کو دل میں ہو کہ پتہ نہیں ہمیں جانے دیا جائے گا کہ نہیں، پتہ نہیں میں اس قابل بھی ہوں کہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں، یہ تو مجھے نہیں پتہ. لیکن میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا دیتی ہوں، اتنا زیادہ مجھے، میرا اندر جیسے دل لرس لرس جاتا ہے اس بات پہ کہ اللہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ تم مجھ سے یہ نعمت چھین لے، کہ تم جیسے لوگ نہیں ہو سکتے میری کتاب پڑھنے والے، تم چھوڑو. یعنی جیسے بندہ کہتا ہے نا کہ کبھی کبھی انسان کسی کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوتا ہے نا، تو اس کی ناراضگی سے بھی ڈرتا ہے، اشارہ دیکھتے رہتے ہیں. جیسے مثال، اگر کسی بچے کو اپنے باپ سے بہت پیار ہے تو وہ باپ کی طرف اس کی نظریں لگی رہتی ہیں کہ میرا باپ ناراض نہ ہو جائے. یقین کریں کہ یہ قرآن کا سلسلہ جو ہے، یہ اتنا زیادہ انسان کو مختات کر دیتا ہے کہ اللہ کوئی بات تجھے ایسی نہ لگ جائے کہ تم میرے سے یہ نعمت چھین لے. کیونکہ اگر اس کو کوئی کھول کے دیکھے تو اس سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے. کتنی بار ہم یہ دعائیں مانگتے تھے کہ انت جل القرآن العظیم ربی یا قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذهاب غمی و همی، لیکن جس دن یہ کتاب حقیقت میں اپنی کتاب بنی، میں کہتی ہوں یہ کتاب اس دن اپنی بنی جب سمجھ آئی. اس سے پہلے کے دن تو بس ایسے ہی تھے، رسمی تعلق تھا اس کے ساتھ، پڑھنے کا تعلق، تلاوت کر لی، پڑھ لیا، سبق یاد کر لیا. لیکن جب یہ کتاب سمجھ میں آتی ہے نا، پھر یہ آپ کو اپنی لگتی ہے، یہ آپ کے دکھ سکھ کی ساتھی بن جاتی ہے. کبھی آپ دکھی ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے حضرت موسیٰ کے دکھ یاد آ جاتے ہیں، لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، حضرت نوح کی باتیں آ جاتی ہیں. کبھی آپ خوش ہوتے ہیں تو اس کتاب میں سے جنت کی آیتیں آپ کے سامنے آتی ہیں. میں اپنے ساتھ آپ سب کو دعوت دوں گی کہ ایک بار اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کریں کہ اس کتاب کو ہمارے سینوں میں ڈال دیں. ابھی تو ہمارے کان سن رہے ہیں نا, اب اس کو انشاءاللہ اس کے بعد سینے میں ڈالنا ہے. ایک ایک لفظ کو اپنے اندر لینا ہے, اور اللہ اس سینے پہ عذاب نہیں کرے گا جس میں انشاءاللہ قرآن محفوظ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. آگے چلتے ہیں, رکوع نمبر 12. وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن. آپ کسی حال میں ہوں اور منجملہ ان احوال کے, آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں, ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو, اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر غائب نہیں, نہ زمین میں اور نہ آسمان میں, اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی, مگر یہ سب کچھ کتاب مبین میں ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یاد رکھو, اللہ کے دوستوں پر نہ تو کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. ولی اللہ کی تعریف ہے اس میں. کون ہوتے ہیں ولی اللہ؟ سادھو مادھو, تسمیہ گلے میں ڈالنے والے, گندگی پہ بیٹھنے والے؟ نہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ ہے تعریف ولی اللہ کی. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں, تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے, وہ سنتا جانتا ہے. یاد رکھو, جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں, یہ سب اللہ ہی کے ہیں. اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسرے شرکا کی عبادت کرتے ہیں, وہ کس چیز کا اتباع کرتے ہیں؟ محض بے سند خیال کی اتباع کرتے ہیں اور محض اٹکلیں کرتے ہیں. وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو, اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے. تحقیق اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے. سبحان اللہ, وہ تو کسی کا محتاج نہیں, اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جس کا تم خود علم نہیں رکھتے. آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید. یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے, پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے, پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے. رکوع نمبر 12 تھا, اس کا عنوان کیا ہے؟ ولی اللہ کون. اس رکوع میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ناطے سے ہمارے سامنے تقریباً 18 نقطے رکھے ہیں, جس کو اگر ہم جمع کریں تو اس کا خلاصہ کیا بنتا ہے کہ وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ کی بات کو نہیں مانتے, ان کا انجام برا ہوگا. کون سی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ناطے سے؟ نمبر 1, جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. محسوس کیا کریں اس کیفیت کو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے. ذرہ برابر چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں. اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارتیں ہیں. اللہ کی باتیں کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ کے نبی کو حکم دیا لوگوں کی باتوں سے غم زدہ نہ ہو. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ معلوم ہوا اس رکوع سے. زمین و آسمان کی سب مخلوقات اللہ کے آگے بے اختیار ہیں. اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی اور دن کام کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جہاں ہم نے اللہ کے مختلف قانون توڑے اس کو بھی نہیں مانا. راتیں جاگ جاگ کے گزرتی ہیں, دن آدھے سو سو کے گزرتے ہیں. عادت بن گئی نا سرکشی کی. اگر اللہ تعالیٰ کہتا نا رات کو کام کرو دن میں سو, تو یقین کریں کہ ہمیں رات کو سونے میں مزہ آتا اور دن میں جاگنے میں مزہ آتا. ایسا لگتا ہے کہ بعض دفعہ ہر وہ کام شیطان ہمارے لیے خوبصورت کر دیتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے. پھر ایک اور چیز اس سے ہمیں پتہ چلی کہ انہوں نے اللہ کے بیٹے قرار دیے حالانکہ وہ اس سے بے نیاز ہے. اور اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے, سب کچھ تو اس کا ہے. اور آخر میں پھر دنیا کی چار دن کی زندگی ہے, جو مزہ لینا ہے لے لو, پھر اس کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے. اگر پورے رکوع میں سے ہم اپنے لیے بات دیکھیں تو اس کے اندر آیت نمبر 26 62 سے 63, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ہم میں سے ہر ایک آج کے دور میں خوف کا شکار دکھتا ہے. آج کے بہت سارے فتنے جو ہیں اس میں فتنہ خوف بھی ہے. ایک ٹیررزم ہے, ایک انسان کو چاروں طرف ایک عجیب سی وحشت ہے, کہیں جنگوں کا خطرہ, کہیں چوروں کا ڈر, کہیں آسمانی عذابوں کا خوف ہے. اگر حقیقت میں انسان ایمان لے آئے اور پھر تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بے خوف کر دیتا ہے. کیا آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا میں ولی اللہ ہوں؟ ہمارے ہاں ولی اللہ کا کیا تصور آتا ہے, پہنچے ہوئے, نہ کھانے کی ہوش نہ پینے کی ہوش, نہیں. اپنے عملوں کو دیکھنا ہے اور ایمان کو دیکھنا ہے, لیکن اس کا ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں, اپنے دل کو دیکھیے. میں نے اس ٹیسٹ کو بہت دفعہ اپنے ساتھ کیا ہے, اسی لیے میں آپ کو یہ باتیں بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے جو ولی ہیں, جو میرے دوست ہیں, ان کے دلوں میں غم نہیں ہوتا اور خوف بھی نہیں ہوتا. مختلف حالتوں میں اپنے دل کا جائزہ لیا کریں, کیا مجھے غم تو نہیں. یقین کریں کہ اللہ کے اوپر سچا ایمان لانے کا ایک تحفہ جو دنیا میں ملتا ہے نا, وہ یہ کہ آپ کے دل سے غم اٹھ جاتا ہے. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے دل کے اور غم کے بیچ میں ایک دیوار آ گئی, یہاں تک غم لگے گا, آگے نہیں جائے گا. لوگ خوف سے شکار ہیں, آپ بے خوف بیٹھے ہیں. لوگ آپ کو جو مرضی کہ آپ بڑے کیئر لیس ہیں, آپ بڑے لاپرواہ ہیں, لیکن خوف نہیں آتا دل میں. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کا سب کچھ کرنے والے, سب کچھ پانے کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے, خوف. میری ایک کوئی دوست تھی تو کوئی کسی سے بات ہو رہی تھی, بہرحال پوری بات نہیں یاد, تو بیمار تھی, پریگننٹ تھی اور ان کی ڈیٹ تھی ڈیلیوری کی. تو ایک دم پتہ چلا جس وقت ان کو تکلیف شروع ہوئی, تو کہنے لگی کہ وہ میری ڈاکٹر کو جب میں نے فون کیا تو پتہ چلا کہ کوئی ٹی وی میں خبر آئی تھی کہ وہاں کوئی, یہ بھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, حالانکہ کوئی اتنی سخت خبر نہیں تھی, کہ بہت زیادہ بارشیں ہوں گی اور یعنی کچھ ڈر ہے کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے فلڈنگ کا, تو وہ شہر چھوڑ کے چلی گئی ہیں. کہتی کہ مجھے عین وقت پہ بہت پریشانی ہوئی اور پتہ چلا کہ میری ڈاکٹر سٹی میں نہیں, کیونکہ وہ اپنی جان بچا کے بھاگ گئی. اور کہتی کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے کہا سوچیں ذرا, اتنے انتظامات کے باوجود خوف کس کا ہے کہ موت نہ آ جائے. جہاں جائیں گے تو کیا ہوگا. اس وقت انسانیت سب کچھ لے چکی لیکن دل کا سکون نہیں لے چکی. نرم گدے ہیں, نیند نہیں آتی. لذیذ کھانے ہیں, کھا نہیں سکتے. کیا وجہ ہے کہ دل میں غم ہے. اپنے دل کو چیک کیا کریں اور اپنے اندر اللہ سے دعا مانگ کے اس چیز کو بڑھائیں کہ مجھے غم نہیں کر, بڑی سے بڑی بات کا غم نہ لگے. مثلا بل کہاں سے بھریں گے, جہاں سے بھریں گے بھریں گے, ہمیں کوئی غم نہیں ہے. آج کیا پکے گا, ہمارا تو یہی غم بہت ہے کہ آج پکے گا کیا, آج افطاری کیا بنے گی, آج تو بیسن بھی نہیں گھر میں, آج تو سموسے بھی نہیں, یہ کوئی غم ہے؟ یاد رکھیے, بڑے لوگوں کے بڑے غم ہوتے ہیں, چھوٹے لوگ چھوٹے چھوٹے غم بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بے غم کر دے. اور میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کے دلوں کو غم سے پاک کر دے, دلوں کو خوف سے پاک کر دے. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ دین والوں کو غم نہ دینا. کیوں؟ جس دل میں غم ہوگا اس دل میں تیرا قرآن کیسے جائے گا؟ آپ کا دل غم سے بھرا ہو آپ کہاں آیتوں کو انجوائے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں کو اپنے قرآن کی محبت میں بھر لے اور سارے غم ختم کر دے. غم کو کہیں کل ملیں گے, آج نہیں ملنا, کل بات کریں گے, آج تم میرے سے دور رہو.